الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا بديل له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر والذين هاجروا وأخرجوا
مسجد عيد العيد القرآن عيد العيد مسجد عيد العيد
من صني فقلوه ومن صدق أفعالي فجلدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی کرتے تنگ بہت سی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان کی اکسو وہ بھی دے دی جان کی اکسو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے میں خوف اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے گے خوف اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے گے میرے ہونٹوں کے سزا حق کی سزا رہنے گے مالک روز مقافات کو راضی کر لے ہاتھ میں وقت خطا ہے تو خطا ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام صاحب کباب ضلع رحیم یار خان کے غیور نوجوانوں اور دوستوں میں آج 15 فروری کو اس عظیم شان عید کا کے مدرسہ کے میدان میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے 10 دن پہلے 5 فروری کے شروع ہونے والے کاروان کے سلسلے میں بڑی قربانیاں پیش کی ہیں بڑی تکالیف اٹھائی آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے دروازوں پر پولیس کے بعض لوگوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی ہے آپ کے شہر میں اور علاقے میں انتظامیہ کی طرف سے کئی ناروا واقعات پیش آئے آپ نے اس کے باوجود بڑی جرأت ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے میں آج اسی طرح سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو خراج تحسین پیش کروں خصوصیت کے ساتھ آپ کا باپ کے علماء اکرام کو، اکابرین کو، اور بلا تقریب اہل سنت کے تمام زعما کو، اور ان کا شکریہ ادا کروں حافظ محمد اکبر صاحب جو ہمارے سپاہ صحابہ کے سرپرستی فرما رہے ہیں اور اس ضلع میں ہماری روح و رواں ہے، ان کے حکم پر میں نے بڑے تھوڑے سے وقت میں یہ ٹائم ان کو دیا تھا، اور میرا مقصد آپ سے ملاقات کرنا اور اظہار ہمدردی کرنا تھا۔ آپ کے بہت سے کارکن رحیم یار خان جیل میں ہیں، جن سے میں نے آج جیل میں ملاقات کی ہے، اور میں نے ان نوجوانوں کو بڑا حوصلہ مند پایا، اور آپ حوالات کی سلاحوں کے پیچھے ملک اسحاق خطاب سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ جرت رندانہ کے ساتھ بہادری رسالت کے ساتھ شجاعت اور جواب مردی کے ساتھ فقر و درویشی کے لباس میں استقامت کی زندہ جاوید تصویر۔ میرے بھائیوں، ایسے مجاہد لوگ روز روز نہیں کرتا، اور روز روز ملک اسحاق جیسے لڑکے مائیں نہیں پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ جیل میں جانا ہمارا مقصد اصلی نہیں، زندانوں کی اوٹ میں رہنا، جیل کی سلاخوں میں شب زندہ دار رہنا ہمارا مقصد اصلی نہیں۔ ہمارے حقیقی مقصد کے راستے میں اگر جیل رکاوٹ بنے تو اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ کوئی تاریخ سالوں یا دنوں تک نہیں چلے، تاریخیں صدیوں تک چلے، اس کے نتائج صدیوں کے بعد برآمد ہوتی۔ ابھی تو سپاہی صحابہ کو قائم ہوئے صرف 8 سال، اور آپ نے دیکھا کہ راجیت زخمی سانپ کی طرح تڑپ ہے۔ صرف 8 سال، اور وہ وقت چشم فلک ضرور دیکھے جب کفر اور اسلام سورج کی طرح روشن ہو جائے، اور جب یہ روشنی ملے کہ کفر کفر قرار پائے گا اور اسلام اسلام قرار پائے گا، اس وقت شاید ہم دنیا میں نہ ہوں، شاید آپ کو ہماری قبروں سے گزر کر آنا پڑے، شاید میں اور میری جماعت کی پوری قیادت قبر کے پاتال میں ڈوب ہو گئی ہو، لیکن ہمیں اس وقت بھی خوشی ہوگی کہ اگر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے نصف صدی تک بڑے صغیر کے دور پر ہم نے حکومت کا پرچم بلند کیا، لیکن جب یہ مسئلہ حل ہوا تو وہ قبر میں تھے، مولانا جلندری قبر میں تھے، مولانا لال شاہ اختر قبر میں تھے، قاضی سانا مشہد آبادی قبر میں تھے، لیکن ان کی قربانیاں رنگ لائی، ان کی قربانیاں، اور ہمیں شاید اس سے بھی زیادہ محنت کرے گا، اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت مکار ہے، اس دشمن میں اس لیے کہ اس دشمن کے پاس حکومت کوئی نہیں، ہمارے دشمن کے پاس دو حکومتیں، اور اس دشمن کی عمر کوئی نہ رہتا، ہمارے دشمن کی عمر بہت زیادہ، ہمارے دشمن نے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکا دیا، بڑے بڑے لوگوں کو فریب دیا، مفکرین کو، محدثین کو، علماء کو، اکابرین کو، مجتہدین کو، عربی کے ذخیروں کو، فقہا کو فریب دے کر کفر اسلام کے دیش میں، ہمارے راستوں میں، ہمارے ذخیروں میں، ہمارے علوم میں، ہمارے افکار میں، ہماری کتابوں میں، ہمارے ذرائع ابلاغ میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے نصاب میں، ہماری تاریخ میں، ہماری زندہ جاوید کہانی میں، درخشندہ اوراق میں ایسے گھسا ہے جیسے کینسر جسم کے اندر گھس جاتا ہے، ایسے گھسا ہے، اس کی بڑی عمر ہے، لیکن جس کی عمر بڑی ہے اس پر غرض کی بڑی کاری اور سارے کتابوں میں فتوا موجود تھا کہ ابو بکر کو کافر کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، اس فتوے سے ہمارے دشمن کو کوئی اثر نہیں ہوا، کتابوں میں فتوا موجود تھا کہ شیعہ کافر ہے، مجھے بتاؤ کیا امام مالک نے فتوا نہیں دیا، کیا امام احمد بن حنبل نے فتوا نہیں دیا، کیا شیخ عبد القادر ایرانی نے اپنے سبحانی نے نہیں لکھا کہ شیعہ مسلمان نہیں، کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھا من انکر الشہبت ابی بکر فہو کافر، کیا یہ نہیں لکھا، اور کیا علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال میں کیا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ صدیق عمر کو کافر کہنے والا لا شک کافر ہے، قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھنے والا لا شک کافر ہے، اور عقیدہ امامت کی بنیاد پر انبیاء کا درجہ زیادہ ماننے والا لا شک کافر ہے، ان تین باتوں سے 1400 سال کے ہر عالم کا، ہر فقیہ کا، ہر مجتہد کا، ہر امام کا کیا اتفاق نہیں ہے، لیکن اس اتفاق کے باوجود کافر کافر کیوں نہیں پہ رہا، اس اتفاق کے باوجود دجلے فریب کے چہرے سے پردہ کیوں نہ اٹھا، اس اتفاق کے باوجود یہ کفر آشکار کیوں نہیں ہوا، اس کفر کے باوجود یہ فریب کشتگان کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ کفر اسلام کے لباس میں آیا، وہ کفر علی کی محبت کی آر میں آیا، وہ کفر فاطمۃ الزہرا کے عشق کے روپ میں آیا، وہ کفر حسن حسین کی بالا پہن کے آیا، وہ کفر تجل فروغ کی تصویر بن کر آیا، اس کفر کا وہ کفر صرف فتووں سے چیخ نہیں سکتا تھا، صرف فتووں سے کاری گرد نہیں لگ سکتی تھی، اس کفر سے کاری گرد اس وقت لگی کہ جب خان کاہوں سے آگے نکل کر، جب نمبر محراب سے آگے نکل کر، جب خطالہ سے آگے نکل کر، جب تحقیق کے میدان سے آگے نکل کر، جب کاوش اور سید مسلسل اور شہد و تہم سے آگے نکل کر، اکنواز شہید نے چاس میں اسے کافر کہا، بہار میں اسے کافر کہا، اور پارک میں اسے کافر کہا، نجمہ آگ میں اسے کافر کہا، اور وہ شہر جو چاس میں اپنا اسلام ظاہر کرتا تھا، اس کے سینے پر اکنواز نے بیٹھ کر جب اس نے اتارا تو پھر اس کے سارے احوال ہل گئے، اس کی حکومتیں لڑ گئی، اس کے احوال ہل گئے، اس کے دماغ مروض ہو گئے، اس کی بدماشی تک تک کام ہو گئی، اور گلی گلی سے اس کے کفر کی تباہی میری بات میرے بھائی سارے بھائی او کتا نہیں کہو، کسی کتے نے کہا بابو گالی دی، یہ یاد رکھے، تیری بات سمجھو ذرا، تیری بات پر توجہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تقریر سناؤں گا، ٹھیک ہے، آپ کا جیتا کہا کہ میں تقریر سناؤں، آپ توجہ ہے، میرے بھائیو آج کل مجھ سے اخباری نمائندے اور صحافی پوچھتے آپ نے یہ کاروان کیوں چلایا، کیا ضرورت تھی صاحب کا آباد سے کاروان چل رہا ہے اور آج اسلام آباد پہنچ رہا ہے، کاروان کی کیا بات، میں نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ کاروان کرسی بدلنے کے لیے نہیں، ذہن بدلنے کے لیے ہے، یہ ایسا کاروان نہیں کہ ملتان سے شروع ہو اور لالا موسیٰ سے ختم ہو جائے، آپ نے ایسا بھی دیکھا
ایک ہی نے دیکھا کہ ملتان سے شروع ہوا اور لالا موسیٰ کے اسٹیشن پہ ختم.
یہ تھا کاروانی.
انہوں نے کرسی کو بدلنا چاہا,
ہم نے ذہن کو بدلنا چاہا.
اور جاؤ پاکستان کی تاریخ کھولو, مجھے بتاؤ کہ کون سا کاروان 50 سالوں میں ایسا نکلا ہو کہ جس کا استقبال لاکھوں افراد نے کیا. لاکھوں افراد.
یہ میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا کہ سابق آباد میں کاروان کیوں نہیں چلا.
ٹھیک ہے, رحیم یار خان میں کیوں نہیں چلا. میں نے اپنے کارکنوں کو رہا کرانے کے لیے اور کسی قسم کے تشدد اور لاقانونیت سے بچنے کے لیے امن کا راستہ اختیار کیا. ہم امن چاہتے ہیں, ہم جھگڑا نہیں چاہتے. یہ ملک ہمارا ہے, کسی کے باپ کی جمیر نہیں تھی کہ پاکستان کا تو حکمران کہے کہ میرا ملک ہے. کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ملک ہے جن 80,000 بچیوں سے جہیں دکھ گئے, جن کے سہار رک گئے, جن 10 لاکھ انسانوں نے سینے پہ گولیاں کھا کر اس کی بنیادوں میں گارا اور پانی نہیں ڈالا, اپنی لاشیں رکھی. ان کا ملک ہے. ہم نے کہا یہاں جھگڑے نہ ہو, یہاں لڑائیاں نہ ہو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لمبا جلوس نہیں بناتے, ہم لمبا کاروان نہیں کرتے, مختصر جلوس, مختصر کارواں ہوگا, مختصر بات. بھائی اگر میرا جلوس 10 میل لمبا ہوتا تو کسی کو کیا تکلیف؟ تکلیف پہ اعلان میں بیٹھے ہوئے کافر کو تھی. لیکن حکمرانوں نے کہا ہماری عزت کا سوال ہے. میں نے کہا تمہاری عزت کا سوال ہے تو کیا ہو؟ کہنے لگے اس کو بند کر دو. میں نے کہا ہماری بھی عزت کا سوال, بند نہیں ہوگا. اور اگر ہم تعاون حکومت سے نہ کرتے, یاد رکھیں نقصان اگر ہمارا ہوتا تو بستر پہ ابھی تک وہ بھی پڑے ہوتے. ٹھیک ہے, ہم نے تعاون کیا. اور اگر ہم اپنا کاروان پورا نکالتے جو ہمارا پروگرام تھا, تو پھر اس کا ایک سرا سابق آباد میں ہوتا اور دوسرا سرا لیاقت پور پہ ہوتا, رہتا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے مشق کی. نہیں سمجھ, ہم نے کیا کیا ہے؟ مشق کی. ہم نے ریہرسل کی, ہم نے آزمائش کی, ہم نے ٹریننگ کی. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ ہم بڑے سے بڑا کاروان نکال سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے تجربہ حاصل کیا. ٹھیک ہے, تجربہ ہونا چاہیے یا نہیں تھا؟ حکمرانوں یہ پہلا تجربہ ہے, پہلا شیعہ یہ پہلا تجربہ ہے. یہ روڈ تمہارے نہیں, سڑکیں تمہاری نہیں, بسیں تمہاری نہیں, ویگنیں تمہاری نہیں, یہ شونیت کی تبدیل ہے. ٹھیک ہے, وہ وقت آئے گا کہ ان روڈوں پہ تمہاری کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم تعاون کرنا چاہتے, تعاون کیا. اور ہم جھگڑا نہیں کرتے, لڑائی نہیں کرتے. لوگ مجھ سے ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ کاروان کی ضرورت کیا تھی, تو میں بتاؤں کیا ضرورت تھی, ہم نے کاروان نکالا کیوں, وجہ کیا پیش آئی. اگر حکمرانوں کا رویہ درست ہوتا تو کبھی کاروان کی ضرورت نہیں, ہم نہ نکالتے. یہ کاروان موجودہ حکومت کی وجہ سے نکالا گیا. یہ حکومت نے سمجھے ہمیں مجبور کیا کہ ہم کاروان نکالیں. کیسے مجبور کیا, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. میرے بھائی, 11 فروری 1979 ایران میں انقلاب برپا, وہ انقلاب خمینی کا تھا. کس کا تھا؟ خمینی کا انقلاب. اگر شیعہ کے انقلاب کے نام پر آتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر وہ یہ کہتا کہ میرا انقلاب شیعہ انقلاب تو کیا اعتراض تھا؟ اس سے 70 سال پہلے کمیونسٹوں کا انقلاب بھی آیا تھا روس میں, وشویک انقلاب 1917 میں لینن کا انقلاب,
اور اس کے بعد جنگ عظیم دوم نے اور اول نے کئی انقلاب آئے. کمیونسٹوں کا انقلاب ہے, فلپائن کا انقلاب ہے, اٹلی کا انقلاب ہے, اور برٹش سلطنتوں کا انقلاب ہے, ویتنام کا انقلاب ہے, انڈونیشیا کا انقلاب ہے. حکومتیں بدلی ہیں, اقتدار بدلا ہے, نظریہ بدلا ہے, اور ارکان بدلے ہیں, تختے الٹے ہیں. بورقیبا کا انقلاب آیا تیونس نے, لیبیا کا انقلاب کرنل قذافی نے برپا کیا حافظ ادریس کو نکال کر. بڑے بڑے انقلاب آئے. انقلاب آتا ایران کا شیعہ کے نام پہ تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ انقلاب شیعہ کے نام پہ نہیں آیا. اس انقلاب پر ٹائٹل لگایا گیا کہ یہ اسلام کا انقلاب. یہ کس کا انقلاب؟ اسلام. اگر آپ کفر کو اسلام کہیں گے تو یہ بدل ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اور بدل کو روکنا پوری امت کا فرض ہے. بدل کو روکنا پوری امت کا, یہ صرف ہمارا فرض نہیں. یاد رکھیں, آج ایک قادیانی کیا کہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو حکومت پرچا کرتی ہے, کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اور لوگ کہتے ہیں جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عیسائی پڑھے مسلمان ہو جائے, یہودی پڑھے مسلمان ہو جائے, ہندو پڑھے مسلمان ہو جائے, قادیانی پڑھے تو تم پرچا کرتے ہو, وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں ہم؟ یہ کہتے ہیں کہ بات کلمے کی نہیں, بات کلمے کی نہیں. کس کی بات ہے؟ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے غلطی کا ازالہ جو 12 صفحوں پہ لکھا کہ قرآن پاک میں جو لفظ یہ آیا ہے محمد رسول اللہ, یہ لفظ جو آیا ہے قرآن پاک کے 26 سپارے میں, یہ خدا نے میری شان میں اتارا, یہ لفظ لکھا. ٹھیک ہے, تو جب مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی, تو اب جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اب جب وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو پوری امت کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کلمہ بدل کے طور پہ پڑھیں گے, کہ لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوگا, مراد مرزا قادیانی ہوگی. بات کلمے کی نہیں, بات فریب کی ہے. بات کلمے کی نہیں, بات بدل کی ہے. بات کلمے کی نہیں, بات دھوکے کی ہے. بات کلمے کی نہیں, بات 420 کی ہے. حکومت کہتی ہو یہ فریب ہے, پرچا کر دو. حکمرانوں, اس فریب پہ پرچا کرتے ہو, اس بدل پہ پرچا کرتے ہو, اس بدماشی پہ پرچا کرتے ہو. ایک اور فریب ہے کہ انقلاب شیعہ کا ہے, اس میں ابو بکر کو کافر کہا جائے, انقلاب عمر کو کافر لکھا جائے, عائشہ کو پرازہ کہا جائے, لیبل اسلام کا لایا جائے. یہ دھوکا ہے, وہ دھوکا کیوں نہیں؟ میری بات سنیے, پہلے میری بات سمجھے گا. یہ دھوکا ہے, وہ دھوکا ہے یا نہیں ہے؟ یہ فریب ہے, وہ فریب ہے یا نہیں ہے؟ اور کل تو تم تو اس کو بھی فریب نہیں مانتے تھے. 74 سے پہلے مدرسہ احرار, ختم نبوت, علماء جلسے کرتے تھے, قادیانی کافر. ڈپٹی کمشنر کہتا تھا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, ایس پی کہتا تھا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. پانی پارکوں نے چھوڑ دیا, علماء کے داخلے بند کر دیے, مولویوں کو جیل میں ڈال دیا, 20-20 مقدمے قائم ہو گئے. کیوں بھائی؟ قادیانیوں کو کافر کہنا قانون میں جرم ہے. یہ نہیں تم کہہ سکتے یہ ڈی سی راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا, ایس پی کھڑا ہو جاتا تھا, انتظامیہ کھڑی ہو جاتی تھی, علماء کے داخلے بند ہوتے تھے, اور 10-10 سال, 5-5 سال, 4-4 سال علماء جیلوں میں جاتے تھے. لیکن ڈی سی قادیانیوں کو کافر نہیں کہنے دیتا تھا. لیکن قومی اسمبلی جب قرآن کی ملنے والا جدوجہد رنگ لائی, تو قومی اسمبلی میں گرفتار علی بھٹو جیسا لابیر آدمی بھی شیش کفر پہ دستک کر رہا ہے. وہ مولوی نہیں تھا, وہ پیر نہیں تھا, لیکن قادیانیت کے کفر پہ دستک کر رہا تھا. لوگ کہتے تھے بھٹو قادیانیوں کو کیسے کافر کہے گا؟ بات بھٹو کی نہیں تھی, بات اس خون کی تھی جو 53 میں بہ چکا تھا, بات اس خون کی تھی جو پاکستان کی تحریک میں بہ چکا تھا, بات اس کی نہیں تھی. بات عطا اللہ شاہ بخاری کی 11 سال جیل کی تھی, محمد علی جلندری کی 60 سال جیل کی تھی, حبیب الرحمان لدھیانوی کی 19 سال جیل کی تھی, ہزاروں کارکنوں کی تھی. ان کارکنوں کا خون رنگ لایا, ان کی تاریخ رنگ لائی, ان کے خون کی سرخی نے بھٹو کو مجبور کیا کہ یہ سرخی اس کے کفر کو دستخط کرے گی. علی خان کی دستخط کرنے پہ آ گیا, اس کو قرآن کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, لیکن قادیانیوں کو وہ بھی کافر لکھ رہا ہے. جب 74 کا دور ختم ہوا تو ڈپٹی کمشنر کہنے لگا اب قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, میں پرچہ درج کروں گا. قادیانی اپنے آپ کو اسلام والا کہے گا, میں پرچہ درج کروں گا. ڈپٹی کمشنروں, ایس پی او, انتظامیہ کے افسروں, 74 سے پہلے تمہارا کیا دعویٰ تھا؟ بعد میں کیا دعویٰ تھا؟ تم نے قربانی دیکھی, تمہارا نظریہ بدل گیا. تم نے جلوس دیکھے, نظریہ بدل گیا. تم نے اسمبلی کی کاروائی دیکھی, تمہارا نظریہ بدل گیا. یہ
یہ نظریہ 74 کے بعد بدلا. اور یاد رکھو آج اسمبلی میں آدم پار سلم پار گونج رہی ہے, یہ نظریہ آج بھی تمہارا بدلے گا. آج تم چاہتے ہو شیعہ کو کافر نہ کہو, مقدمہ درج کرے گے اور حقیقت آئے گا کہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا. تم مقدمہ درج کرو گے مسلمان کہے گا, تم گرفتار کرو گے کما کرے گا, تم گرفتار کرو گے. اگر سے آج حقیقت نہیں آیا میں مر جاؤں, میرے بعد آنے والا بھی ضلع ہو جائے, میرے بچے یتیم ہو جائے, اور وقت اس وقت آئے مجھے قبول ہے, لیکن وقت اس دھرتی پہ آئے گا تو شیعہ کافر کی شکل میں پہچانا جائے. لفظ نہیں بڑھائے گئے, مانا نہیں بڑھایا گیا, صرف ان لفظوں میں قدر تھا. تم نے کہا یہ کافر ہے, اور جنہوں نے کلمے سے تین جگ بنا دیے وہ مسلمان لا گئے, جنہوں نے ایک جگ میں نیت میں ہے توڑ کیا وہ کافر ٹھہرے, جنہوں نے تین جگ اپنے پاس سے ملا لیے وہ مسلمان کیسے ٹھہرے. یاد رکھو ترونجا کی تحریک ایک اور چلے گی, کب تحریک آزادی اور چلے گی, ابو بکر کی عزت اور ناموس اور صدیق کی پگڑی اور ہمانے کی تحریک چلے گی, عائشہ کے دوپٹے کی تحریک چلے گی, فاطمہ کی عزت کی تحریک چلے گی, نبی کی بیٹیوں کی آبرو کی تحریک چلے گی. میں جدا ہو جاؤں آدم پارک جدا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, منزل صحابہ کی چوکیداری ہے, اور چوکیدار حفاظت کرتا ہوا مارا جائے برا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اور سپاہی صحابہ کے نام پر غور کرو, دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں جس کا نام سپاہ سے شروع ہوتا ہے. تو بتاؤ کوئی لیڈروں کی جماعت ہے, کوئی ممبروں کی جماعت ہے, میری جماعت سپاہیوں کی ہے. سپاہی صحابہ لفظ میں غور کرو, سپاہی سپاہ کا کیا معنی, صحابہ کا کیا معنی, توجہ کریں. سپاہی صحابہ میں سپاہ کا معنی نوکر, صحابہ کا معنی نوکر, دونوں کا معنی ایک ہے. سپاہ کا معنی اور صحابہ کا معنی ایک, نبی کا نوکر اور ایک نبی کے نوکر کا نوکر, ایک نبی کا نوکر اور ایک نبی کے نوکر کا نوکر. تو ہماری جماعت تو لیڈروں کی نہیں ہے, آپ مجھے کہتے ہیں میں جماعت کا سرپرست ہوں سربراہ, نہیں میں سپاہی ہوں. اور جنرل جنگوں میں نہیں مارا جاتے, سپاہی مارے جاتے ہیں. میرا قائد حق نواز پہلے مارا گیا ہے, پہلے شہید ہوا ہے, اس نے بتا دیا کہ میں سپاہی ہوں, میں بڑا نہیں ہوں, رضاکار ہے سپاہی, رضاکار ہے چوکیدار ہے نوکر ہے رضاکار. وہ سپاہی کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جس کا وہ سپاہی ہے اس کو جان دے دو, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. ہم تو سپاہی ہیں, ہم تو چوکیدار ہیں. آپ کے یہاں صادق آباد میں رات کو چوکیدار کیا دیتا, چوکیدار کیا کہتا ہے جاگ دو جاگ دو جاگ دو, کہتا ہے نہیں کہتا, چوکیدار اعلان کرتا ہے جاگ دو جاگ دو. اور اگر اسی چوک میں 10 لڑکے بیٹھ کر آپ کے شور مچائے تو صبح کو تو مقدمہ درج کرا دیتے ہو, اس نے ہمیں سونے نہیں دیا ان لوگوں نے. لیکن اگر چوکیدار رات کو نہ بولے تو صبح کو پوچھتے ہو چوکیدار کیوں نہیں بول رہا, نہیں سمجھے, نہیں سمجھے میری بات. اور 10 لڑکے ویسے شور مچائے تو تم کہتے ہیں اس نے سونے نہیں دیا, اور اگر چوکیدار نہ بولے تو کہتے ہیں یہ کہا گیا تھا آپ چوکیدار بولا نہیں, چوکیدار سے تو بولنا چاہیے تھا, چوکیدار سے تو جگانا چاہیے تھا, جاگ دو جاگ دو جاگ دو, جگانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر وجہ کے کوئی شور مچائے تو اسے روکنا چاہیے, لیکن چوکیداروں کو تو کبھی کوئی نہیں روکتا. اور چوکیداروں کی تو ڈیوٹی ہے جگانا. اے پاگلوں, اے پاگلوں, ہم سے لڑائی کرنے والے چوکیداروں سے کوئی نہیں لڑا کرتا, اور چوکیداروں سے اختلاف صرف ڈاکوؤں کو ہوتا ہے. نہیں سمجھے میری بات. چوکیداروں سے صرف چور لڑتا ہے, چوکیداروں سے ڈاکو لڑتا ہے, چوکیداروں سے ڈاکو لڑتے ہیں, چور لڑتے ہیں. چور چاہتا ہے کہ چوکیدار سو جائے, ڈاکو چاہتا ہے چوکیدار سو جائے. او اکلواز کے چوکیداروں, اکلواز کے پتائیو, تمہیں ابو بکر عمر کے محل سے اکلواز نے چوکیدار اور پہرےدار بنا کر بھرتی کیا ہے. تم سو جاؤ گے, ابو بکر کے محل میں سگاس آ جائے گا, عمر کے محل میں سگاس آ جائے گا. ایران کا دشمن اس طاقت میں ہے کہ یہ چوکیدار سو جائے, لیکن یہ چوکیدار ابو بکر کے محل سے پہرا دے رہا ہے, عمر کے محل سے پہرا دے رہا ہے. یہ جان دے دے گا, لیکن اس محل میں کسی کو سگاس نہیں لگانے دے گا. سپاہی صحابہ رضاکاروں کی جماعت. کس کی جماعت ہے؟ آئے رضاکار بنو, رضاکار بنو. نہیں چھوڑ ہے توجہ نہیں طرف. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ کریں, سپاہی صحابہ چوکیداروں کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ بھی چوکیدار ہو. کیوں؟ میں اس کا چوکیدار ہوں جو محمد کے چوکیدار تھے. ہم ان کے سپاہی ہیں جو رسول اللہ کے سپاہی تھے. مجھے بتاؤ, بدر کے میدان میں 313 سپاہی کھیلے نہیں تھے؟ اور احد کے پہاڑوں کے 700 سپاہی کھیلے نہیں تھے؟ خندق کی کھائیوں میں 3000 سپاہی کھیلے نہیں تھے؟ اور تبوک کے مارچے میں 30,000 سپاہی کھیلے نہیں تھے؟ اور ہلاحیا میں 1450 سپاہی کھیلے نہیں تھے؟ فتح مکہ میں 10,000 کھیلے نہیں تھے؟ اور ہنین میں 12,000 تھے یا نہیں تھے؟ اور خیبر میں 19,000 سپاہی تھے یا نہیں تھے؟ جنہوں نے محمد کے لیے سپاہی بن کر بچے یتیم کرا دیے, بیویوں کو ڈیرا کرا دیا, گھر لٹا دیا, حویلیاں لٹا دی. محمد مصطفیٰ کے سپاہی بن کر کوئی چین میں جا سویا, کوئی بلوچستان میں جا سویا, کوئی مصر کے صحراؤں میں جا سویا, کوئی افریقہ کے جنگلات میں جا سویا, کوئی طرابلس کی پہاڑوں پہ جا سویا, اور کوئی افریقہ کی وادیوں میں جا سویا, اور کوئی جنگلات میں جا سویا. اور جو محمد کے چوکیدار بن کر در در پھرتے رہے, اور آج میں ان کی چوکیداری نہ کروں, آج ان کو چوک میں کافر کہا جائے میں چپ کر جاؤں, آج ان کو مرتد لکھا جائے میں چپ کر جاؤں, آج ان کی آبرو کا تحفہ بازاروں میں ہو میں چپ کر جاؤں, آج ان کو کتابوں میں مرتد کہا جائے, منافق کہا جائے, نبی کا دشمن کہا جائے, میں خاموش ہو جاؤں. اور جنہوں نے محمد کر گئے چمڑیاں گھیر دی, جنہوں نے محمد مصطفیٰ کر گئے آبرو لٹا ڈالی, میں ان کے پاس کی ساتھ پہ سو کے جان دے دوں گا, کسی دشمن کو آگے نہیں. حکمرانوں نے یاد سنو, 11 فروری یاد رکھے, 11 فروری 1979 کو ایران میں انقلاب آیا. یہ انقلاب شیعت کے نام پر آتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا, یہ انقلاب اسلام کے نام سے خمینی لایا. جب انقلاب آیا تو پوری دنیا کے علماء مسلمان حکمرانوں کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ شہر شاہ ایران کا تختہ الٹ کر خمینی آیا. لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا, نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے, نہیں پتا تھا کہ پس پردہ کیا ہے, نہیں پتا تھا کہ سائیکل کے نیچے کیا ہے. یہ انقلاب آیا, اس انقلاب کا کو اسلام کا نام دیا گیا. خمینی نے اعلان کیا لا شرقیہ ولا مغربیہ, اسلامیہ اسلامیہ, یہ نعرہ لگایا. اور یہ بھی نعرہ لگایا کہ لا شیعہ ولا سنیہ, کوئی شیعہ سنی نہیں, اسلامیہ اسلامیہ, یہ نعرہ لگایا. یہ بڑے خوبصورت نعرے تھے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نعرہ خمینی کا نہیں تھا, یہ مسلمان ملکوں میں جو ایرانی سفارتکار تھے جو ان کا اپنا بنایا ہوا نعرہ تھا لوگوں کو سجل دینے کے لیے. ایک سال دو سال گزر گئے, خمینی کی پہلی کتاب الحکومت الاسلامیہ سب کر مارکیٹ میں آئی. یہ وہ کتاب تھی جو کتاب الحکومت الاسلامیہ ایران کے انقلاب کی بنیاد تھی. یہ کتاب سمجھنے بات آئی,
ایرانی انقلاب کی بنیاد تھی الحکومت الاسلامیہ کتاب. اس کتاب کے 40 صفحے پہ اردو ایڈیشن میں خمینی نے کہا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو بابا اماموں نے پایا. توجہ کیجیے، ایک ملک میں انقلاب آیا، حکومت بدل گئی، اقتدار بدل گیا، اور انقلاب اس نظریے میں آیا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو بابا اماموں نے پایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انقلاب کی بنیاد اسلامی ہوئی؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن آیا انقلاب کس بنیاد پر؟ دوسری کتاب کو لے لی کی نظر عام سے آئی، جس کا نام ہے تحریر الوسیلہ. کیا نام ہے؟ اس تحریر الوسیلہ کتاب میں خمینی کہتا ہے کہ تم کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ خمینی کی کتاب ایران سے 13 زبانوں میں، پہلی کتاب 13 زبانوں میں، چوتھی کتاب آئی جس کتاب کا نام ہے صحیح فیلوس. کیا نام ہے؟ یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جو خمینی کے خطبات اور تقاریر پر مشتمل ہے، جس کی 27 جلدیں. کتنے جلدیں؟ اور پاکستان میں 18 جلدیں اب بھی موجود. صحیح فیلوس، اس کتاب میں خمینی نے کہا کہ رسول اللہ کے ارتجل لالچی لوگوں کا گروہ تھا. یہ خمینی کی کتاب تقریر چھپی، اس ملک میں آئی. اور ایک خمینی کی اور کتاب آئی جس نے پوری امت کے دروازوں کو چاک کر ڈالا، جس نے دنیا کی ہلا دی، جس نے تار سے زمین کھینچ لی، جس کتاب کے آنے کے بعد اور علماء کی نیندیں اکھڑ گئی، جس کے آنے کے بعد اسلام کی عمارت میں جل جلا گیا. 13 زبانوں میں وہ کتاب آئی اور وہ بڑی مشہور کتاب. یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ کتاب. اس کتاب کا نام ہے کشف اسرار. کیا نام ہے؟ چلو ہمارے کرام پڑھے لکھے لوگوں آؤ، سوچو سوچو سمجھو، گھر جا کر دیکھو. میں نے خمینی کو کوئی گالی نہیں دی، میں نے اپنی تقریر میں شیعہ کو کوئی گالی نہیں دی، دی ہے گالی؟ ٹھیک ہے، میں نے وہ وجوہات بیان کی ہے جن کی وجہ سے ہمیں شیعہ سے اختلاف، ہمارا حق ہے یعنی یہ وجوہات بیان کرنی چاہیے. یعنی کل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم سڑکوں پہ کیوں آئے، تم نے کاروان کیوں چلایا. میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ کے جب اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ تو آپ میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ کاروان اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت. کہنا چاہیے یعنی کل میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی. یہ کتاب کشف اسرار، اس کتاب میں خمینی نے 107 صفحے پہ اس شخصیت کو گالی دی جس شخصیت کو رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیاں جس سے نکالی دی، مسلمانوں جس کے گھر میں تیری بیٹی ہو جو 13 دہاق ہو وہ شریف کہلائے. میں تجھ سے پوچھوں کہ اپنی لڑکی کہاں تو نے دیا ہے تو تو کہے کہ میرا داماد بڑا شریف ہے. تو بڑا عقل مند ہے کہ تیرا داماد بڑا شریف ہے. تو کہتا ہے میرا داماد ریڑھی لگاتا ہے، غریب ہے لیکن ہے تو شریف. تو اپنی لڑکی کسی بدماش کو نہیں دیتا، کسی برے کو نہیں دیتا، تو بڑا سیاح ہے، بڑا عقل مند. لیکن 1400 سال پہلے کیا تیرے رسول نے الایات بننا اس شخص کو لڑکیاں دے دی جس کو خمینی کہتا ہے کہ میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بد کلاس آدمی کو خلیفہ بنا دیا. میری بات کو روز کے رسپیکٹ کیا سمجھتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ اس دور کا مسئلہ مہنگائی ہے، اس دور کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، کھاد کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے تیری جان کے لیے ہیں اور یہ مسئلہ تیرے ایمان کے لیے. یہ تیرے ایمان کی بات. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف اسرار، اور یہ حوالہ یہ کتاب میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان کے دروازے پر لے جا چکا اور انہوں نے یہ کتاب دیکھ کر کانوں کے ہاتھ لگائے تھے، لیکن یہ کتاب قبر کرنے کی انہوں نے ضرورت نہیں. خمینی کی کتاب
پیغمبر کا دو راتا تھا. نبی جس کو ایک بیٹی دکھانے دے اور وہ فوت ہو جائے اور نبی پھر دوسری بیٹی دے وہ بھی فوت ہو جائے.
اور پیغمبر عثمان غنی کو غم گسار دیکھ کر کہے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا.
آئے وہ نبی جس نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح جبریل کی وحی کے بغیر نہیں کیا اور خدا کے حکم کے بغیر نہیں کیا اس نبی کی بیٹیاں لوائق ہو گئی, اس نبی کا دباؤ لوائق سے
آیا. گالی بھی جائے تو غصہ آئے, تیری ماں کو گالی بھی جائے تو غصہ آئے, تیرے نبی کے مسلح کے لائق کو بھاگا جائے تجھے کو غصہ نہ. چھوڑ دے کلمہ نبی کا, چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کا دین. اسی کتاب سے 119 صفحے پہ بڑی بتائی کے ساتھ بڑے فضل کے ساتھ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کا پر زندگی تھا اور کہتے کسی کتاب سے 137 صفحے پہ اور پھر اگلے کتاب سے حضرت معاویہ کا حوالہ دی اور کہا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. اسی کتاب نے لکھا کہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ اور ابو ہریرہ جہنم اس پہ واجب تھی. ابو ہریرہ تھے وہ ابو ہریرہ ہائے جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر 5000 پیغمبر کی حدیث امت کو دی. ہائے اس کو 1400 سال کے بعد یہ کالا کافر کھاتے اور ہم شکت ہیں. کمانا ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے, ذاتی لڑائی نہیں ہے, ہم نے کوئی تم سے پرمٹ نہیں مانگے, کوئی پلاٹ نہیں مانگے, کوئی لائسنس نہیں مانگے. ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے کہ جان ہتھیلی پہ لے کر سکتے ہیں. کبھی یقین نہیں ہوگا کہ ہم گھر واپس جائیں گے, ہماری لاش جائے گی, ہمارے لیے ایران کی حکومت لاکھوں روپئے کا انعام مقرر کرے کہ ان سے سر اتار کر لے آؤ, اتنے لاکھ انعام ہوگا. ہم اس کے لیے اس کے بعد بھی بارش کے سال میں فرق کیوں نہیں آتا. کبھی سوچا ہے بات شدرات کی ہوتی, بات زندگی کی ہوتی, بات دولت کی ہوتی, مٹ جاتی اور اسی دن مٹ جاتی جس دن ہم نے حیدرآباد کو خبر نہیں اٹھایا تھا, اسی دن مٹ جاتی جس دن شاہ رخ قاسمی کا جنازہ اٹھا تھا, اسی دن مٹ جاتی جس دن اب تک سمجھ آباد کی بچیاں یتیم ہو گئی تھی, اسی دن اٹھ جاتی جس دن مختار چار کی بچیاں یتیم ہو گئی تھی, اسی دن اٹھ جاتی جس دن سادت حسین شاہ کے بچے یتیم ہوئے, جس دن 5 کروڑ آباد کے جنازے جنگ کی گھٹی میں اٹھے تو زمین لرزنے لگی تھی, اسی دن ہم چپ کر جاتے, ہم خاموش کر جاتے اور جنازے کندھوں پہ اٹھا کر, میں نے 63 جنازے کندھوں پہ اٹھائے ہیں اور 33 چھوٹے چھوٹے بچے جن کے جنازے ابو بکر عمر سے ناموس کے علمبردار اس بچن میں لپیٹ کر سمجھ میں اٹھائے ہیں. ارے لیکن اس بارے میں کیوں فرق نہیں آتا؟ میری عزت کا معاملہ نہیں, میری ذات کا معاملہ نہیں ہے, وہ ذات تو صدیق کی ہے جس نے محمد کو سب کچھ لگایا, ذات تو فاروق کی ہے, ذات تو عائشہ صدیقہ کی ہے, ذات تو محمد کے دانے سینہ کی ہے کہ اگر انہوں نے جان ہتھیلی میں رکھ کے نبی کے لیے جان دی تو آج ان کی ماتوں پر حملہ ہو میں بھی جان دے دوں, میں بھی سب کچھ لگا دوں. یہ میرا عشق ہے, یہ میری محبت ہے, یہ میرا دورہ ہے. میرا ہی نہیں میری سماج کے 8 سال سے لے کر 80 سال تک کے بزرگ کا یہی رکھا نظر ہے. ان کے لیے سب کچھ ملا سکتا ہے لیکن صحابہ کے نبی ہوتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ایک بات سنی. اس کے بعد اتحاد میں یک جیتی خانہ فہم ایران نے ملتان سے ساتھی, اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر سعادت گنجی تھا اور اس کے بعد لاہور میں وہ ڈائریکٹر بن کر گیا خانہ فہم نے. اس نے وہاں بھی وہ کتاب چھاپی, 40,000 چھاپ کر ایک پمفلٹ سنہری کاغذ سے چھاپا لیا, سنہری دستے سے چھاپا لیا, 15 روپئے کا ایک پمفلٹ پڑتا ہے, 40,000 پمفلٹ چھاپ کر یونیورسٹیوں میں شروع آیا. اس کے 16 صفحے پہ خمینی نے کہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب انصاف کام کرنے آئے لیکن کوئی بھی نبی انصاف میں کامیاب نہیں ہوا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام ہو گیا. جب یہ کتابیں چھپی, جب یہ لٹریچر چھپا, جب یہ کفر چھپا, پوری امت کی آنکھیں کھل گئیں. ایران میں اہل سنت بیدار ہوئے, اہل سنت نے ان کے خلاف کچھ آواز اٹھائی,
تو ان کے علماء 10,000 علماء ضبع کر دیے گئے. جس نام پر کہ یہ انقلاب ایران کا دشمن ہے, اس نام پر بڑے بڑے جرنیل ضبع کر دیے گئے. پوری دنیا میں ان کے حق میں کوئی آواز بلند کرنے والا نہ تھا. کشمیر کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں, بوتنیا کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, فلسطین کے لیے اٹھاتے ہیں, افغانستان کے لیے اٹھاتے ہیں, لیکن 14,000 علماء ایران کی جیلوں میں سب کے رکھتے مر گئے, ان کے لیے دنیا میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. انہوں نے اس نامی کے لیے آواز اٹھائی تھی, اس لوک مشن کی آواز اٹھائی تھی, ہزاروں لوگ جیلوں میں شہید ہو گئے, ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. مسلمانوں, انڈیا میں, ہندوستان میں مولانا منظور نعمانی نے کتاب لکھی ایرانی انقلاب, کسی خمینی کی کتابوں کے خلاف. پاکستان میں سن 1983 میں میں نے کتاب لکھی خمینی ازم و اسلام, جسے پاکستان کے چاروں صوبوں کی حکومتوں نے ضبط کیا, پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا, وہ انگریزی ترجمہ بھی ضبط ہوا, اور اس کے بعد ڈاکٹر فتحی نے مصر میں خمینی انقلاب کے خلاف کتاب لکھی, پھر جا اطول مجوس لبنان کی کتاب چھپی ان تحریروں کے خلاف. پوری امت کے علماء نے کتابیں لکھی, لیکن ایران کی جارحیت کے وقت سے وہ خاموش رہے. کتابیں لکھی, کئیوں نے کتابوں کا نام ہی نہیں لکھا, کئیوں نے کتب خانوں کا نام نہیں چھاپا, کئیوں نے کتابوں کا نام نہیں چھاپا, کئیوں نے صرف تحریریں لکھ کر نہ کتب خانہ لکھا نہ مصنف کا نام لکھا. یہ بار بار دور مجوس کتاب 500 قسم کی ہے, میرے پاس کتاب ہے لیکن کتاب کے سائٹ پر کوئی مصنف کا نام نہیں. سبھی لبنان سے ہے, کس نے لکھی؟ ایران کی جارحیت کے وقت. لیکن تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایران کی جارحیت کے وقت جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے نام نہیں لکھا, لیکن کتاب کا نام لکھ بھی لیا جاتا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت اور بہادری تھی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک آدمی نے کتابوں سے آگے بڑھ کر, لٹریچر سے آگے بڑھ کر, خطانہ سے آگے بڑھ کر, اور اس رسالوں سے آگے بڑھ کر ایک آدمی نے کہا چھوڑو کتابوں کو, چھوڑو لٹریچر کو, چھوڑو کہانیوں کو, چھوڑو کسانوں کو, اور ہم شوق میں کرتے ہیں, اور ہم بازار میں کرتے ہیں, اور ہم پارکوں میں کرتے ہیں. پولیس روکے گی تب بھی بولیں گے, حکمران مقدمے قائم کریں گے تب بھی بولیں گے. چنانچہ کے جب وہ شوق میں آیا تین کے مقدمے اس پر قائم کیے گئے, اس پر کافلانہ حملے ہوئے, اسے کیا شکر کہا گیا, اسے تقریب کار کہا گیا, اسے فسادی کہا گیا, لیکن اس نے کہا بات میری بات کی ہوتی میں چپ کر جاتا, بات تو ابھی وقت کی عزت کی ہے, بات تو صحافت کی نموز کی ہے. وہ چوکوں میں لڑکا کر رہا, بازارے میں لڑکا کر رہا, اسے کہا گیا تجھے قتل کر دیا جائے گا, اس نے ہنس کر جواب دیا, اسے کہا گیا تجھے ہلا کر دیا جائے گا, اس نے تجھے مسلم ہو گیا, اسے کہا گیا تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے, اس نے ہنس کر جواب دیا. پھر آ کر دنیا نے دیکھا اس پر قاتلانہ حملے ہوئے, 300 مقدمے تک ہوئے, لیکن 22 جنوری 1990 کو, اسی مہینے کو, 1990 کو, یہ تو 1992 ہے, 1990 کو اسی مہینے اسے گھر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. میرے بھائیو, شہید تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں, اور بھی لوگ ہوئے ہیں, لیکن کسی کے خون میں اتنی حرارت نہیں تھی, اتنی گرمی نہیں تھی, اتنی مہک نہیں تھی, اتنی خوشبو نہیں تھی, اتنا فکر عام نہیں ہوا تھا. اپنا رات کا خون زمین سے بہا, زمین ہلنے لگی, زمین سے بہا, زمین لڑنے لگی, اور اس خون کی مہک لوگوں کے قلوب تک پہنچی تو قلوب لڑے اٹھے. آپ نے دیکھا کہ وہ خون بہتا رہا, وہ بہتا رہا, جھنگ سے نکلا, لاہور سے نکلا, اور پوری دنیا میں پھیلا, اور اس کا فکر پوری دنیا میں آیا, اس کے خون کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی. وہ خوشبو کہاں کہاں پہنچی؟ جاؤ مکہ اور مدینہ میں دیکھو اپنا رات کی کیفیت چل رہی ہے, جاؤ انار اور برطانیہ میں دیکھو اپنا رات کی کیفیت چل رہی ہے. کیا مطلب اس کا کہ وہ خون کے دھن کی دھرتی میں رہا تھا, اس کی محل پھیل رہی ہے, اس کی خوشبو پھیل رہی ہے, وہ خون راستہ بنا رہا ہے, اور اب وہ خون پھیلتا ہوا, وہ خون چلتا ہوا, وہ خون چلتا ہوا اسمبلی کے عوامہ میں داخل ہو گیا. اور امریکہ میں واشنگٹن کے شہر میں ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈرائیور سے کہتا ہے تم پاکستانی ہو؟ وہ کہتا ہے میں انڈیا کا ہوں. اسے پوچھا گیا کون سا تمہارا عقیدہ ہے؟ جہاں تمہاری گڑی گاڑی کھڑی تھی وہاں تو قادیانیوں کا دفتر ہے, تو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم قادیانی تو نہیں؟ اس نے کہا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اسے کہا بتاؤ. اس نے کیسٹ کا بٹن دبایا, حق نواز ہوں. مجھے بتاؤ کہاں تو میں بھی نہیں گیا, گاڑی حق نواز بھی نہیں گیا, خون پہنچا یا نہیں پہنچا, وہ لہک پہنچی یا نہیں پہنچی, کیسے روکو گے اس محب کو, کیسے روکو گے؟ حکمرانوں خوشبو کو کیسے روکو گے؟ خوشبو کیوں پھیلی؟ محب کیوں پھیلی؟ اس کے پیچھے خلوص تھا، اس کے پیچھے درد تھا، اس کے پیچھے گرمیاں درد تھی، اس کے پیچھے جملے سے فکر تھی، اس کے پیچھے حرارت تھی، اس کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی، اس کے پیچھے ورنا تھا، اس کے پیچھے تبوات تھی، اس کے پیچھے وہ حرارت مدد تھی جو حق نواز کے محبت صحابہ کے شراب سے تھی. ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ بلند آواز سے. اور مولانا حق نواز جب شہید ہوئے تو ان کی جماعت صرف پاکستان میں تھی، لیکن آج دنیا کے 17 ملکوں میں جماعت سے بڑھ کر بن چکے. پاکستان کی کوئی جماعت ایسی نہیں اب تک کہ جس کے 17 دفتر دنیا کے ملکوں میں ہو سوائے سوائے صحابہ. یہ یاد رکھیں، یہ وقت بتائے گا کہ ہم کہاں کہاں نہ پہنچے تیری دید کی لگن میں. یہ وقت بتائے لگ بام بھی پکارا سردار کی صدا بھی، ہم کہاں کہاں نہ پہنچے تیری دید کی لگن میں. میرے بھائیو، ان نکالوں کے علاوہ پاکستان میں شیعہ کو پروٹیکشن ملی. سپاہی صحابہ کا آدمی شہید ہو گیا، کوئی اس کے بیوی اور بچوں کو خرچہ دینے والا نہیں. بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، خرچے ختم ہو گئے. ابھی 1.5 سال پہلے ہم نے سپاہی صحابہ ویلفیئر ایکٹ منایا تو اس وقت تقریباً 22 عورتوں کو سپاہی صحابہ وظیفہ دے رہی، اور یہ کسی پریشان نہیں، یہ آپ ہی کے لوگوں سے پیسے. اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہم نے مقدمات پر اس سال خرچ کیا. بیرغان کو، شہدا کو خصوصی امداد دی ہے، اور وہ ٹرک لاہور میں پھیل ہوا، اس میں کاروباری لوگ ہیں، علماء ہیں، مشاورت. لیکن اس سے پہلے 5 سال تک جو لوگ شہید ہوئے ان کو کس نے امداد دیا؟ کسی نے. لیکن مقابلے میں ایک شیعہ مرتا ایران سے 6 لاکھ روپے آ جاتے، کیسے آ جاتے؟ لیکن اس قتل و کشی کے باوجود سپاہی صحابہ کا کام کرتا بڑھتا رہا. لے پاکستان میں ایران کا پیسہ اتنا تک کیوں ہوا کہ یہاں بھی کتابیں چھپو، یہاں بھی نقیبے لکھا گیا، رام سہ نرسی لاہور جامعہ منتظر کا صدر وغیرہ تھے، اس نے کتاب لکھی تو کہاں دیا. اس کتاب کے 250 صفحے تھے، اس نے ایسی ہلاکت بکی ہے کہ وہ ہلاکت اس سطح پر بیان نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو پس منظر سنانا چاہتا ہوں. یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ کتاب، کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ. یہ کتاب تحفہ حنفیہ، غلام حسین نقوی کی لکھی ہوئی کتاب تحفہ حنفیہ. اس کے 250 صفحے جو کفر سے لکھا ہے وہ مینوان ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ کی توجہ کے اور اطمان رجت کرنے کے اس کا مفہوم نقل کرتا ہوں. اس ملعون نے 250 صفحے میں کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام الیاذ باللہ، الیاذ باللہ انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے. مسلمانوں مجھے بتاؤ، خیر شوکت حیات قائد اعظم کا ساتھی تھا، اس کی بیٹی رینا حیات کا الزام لگا یا اس پر زیادتی ہوئی، اس سے زیادتی ہوئی، سارا پاکستان چیخ اٹھا. یہ ہوتا یا نہیں کہ قائد اعظم کی ساتھی کے ساتھی کی بیٹی پر حملہ ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رسول اللہ کا ساتھی کتنا بڑا حملہ ہوا ہے. مسلمانوں کہاں گئی ہے؟ جب اس ملک میں چار کتاب صاحب نے ان کتابوں کے حوالے پیش کیے تو حکمران پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا تم شیعہ کو کہاں بتاتے ہو؟ مجھے کہا. ہم نے کہا جناب ان کتابوں کی وجہ سے کہتے، ہم صدر پاکستان غلام شاہ خان کے پاس گئے، میں یہ کتابیں لے کر گیا اور یہ کتاب تو سہنسیاں لے کر گیا اور کشتے فرار ساری کتابیں لے کر 2 سال پہلے ہم صدر خاص کے پاس. جب میں نے یہ کتابیں دکھائی تو کڑے صاحب نے کہا یہ تو واقعی کافر ہے، یہ تو واقعی
قاری عبد الحفیظ صاحب کہنے کر ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کے گواہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. بابا نے کیا کہا جس کو کافر نہیں کہا کافر بابا نے کیا کہا کافر
کافر کافر کا نعرہ کیوں لگا میں نے کہا کہ تم اندر بیٹھ کر ایک مرتبہ کافر کہتے ہو ہم باہر نکل کر دو مرتبہ کر
یہ بھی بہت گزر گیا.
وزیر اعظم پاکستان میں کابینہ کا اجلاس بلایا پانے بولا کرے کہ سپاہی صحابہ پر پابندی لگائی جائے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چند دنوں کے بعد سپاہی صحابہ پر پابندی لگ جائے گی. لیکن اس اجلاس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اکیلی سپاہی صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا شیعہ پر بھی لگاؤ. انہوں نے کہا کہ چلو شیعہ پر بھی لگا تاریخ مخالف سے قذافیہ پر تو نہیں لگاتے ایران ناراض ہوگا امامیہ اسٹوڈنٹس پر لگاتے ہیں تاکہ کاروائی پوری ہو جائے. تو ایک بڑے افسر نے اس میٹنگ میں کہا کہ امامیہ اسٹوڈنٹس کا تو ایک نمائندہ بھی کسی شہر میں نہیں ہوتا اور سپاہی صحابہ سے تو ہزاروں لوگ ہر جگہ ہیں تو کیسے معاملہ کرتے ہیں. تو حکمرانوں نے کہا پھر کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ ضیاء الرحمان فاروقی کو اور خالد نقوی کو لاہور میں بلاؤ ان سے پوچھو کہ تمہاری لڑائی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ تم ان سب کو بلا کر پوچھو کہ کیا لڑائی. یہ بڑی مثبت سوچ چنانچہ 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں انڈیا گرم نے اجلاس بلایا گورنر ہاؤس اس میں پاکستان کے تمام علماء بلائے بریلوی دیوبندی آر حریف اور شیعہ بھی بلائے جماعت اسلامی کو بھی بلائے 150 علماء 150 تھے نمائندے سارے 300-400 تھے بہت بڑا حال تھا. مولانا ضیاء القاسمی اور مجھے بلایا گیا ہم وہاں پر ہم نے پہلے فیصلہ کیا کہ شیعہ کے ساتھ کیسے بیٹھے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ اتمام حجت کرنا ضروری ہے نہیں جائیں گے تو شیعہ کہیں گے یہ جھوٹے تھے چلیے آج کافر کے ساتھ بیٹھ کر کہے تو کافر ہے ٹھیک ہے. ہم وہاں پہنچے مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا کہ شیعہ سنی تنازع کا ایک حل ہے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. یہ مطالبہ آپ حیران ہو گئے کہ قاسمی صاحب کی تقریر سے پہلے شیعہ نے کہا تھا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں جو صحابہ کو برا کہے وہ ہمارے دل بھی مسلمان نہیں. اس نے یہ کہا جب آخری صاحب نے یہ مطالبہ کیا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے کہا میں تائید کرتا ہوں. شیعہ نے کہا میں تائید کرتا ہوں. ہم نے کہا جناب اس سے لکھوا لو زبانی کو تقیہ کر سکتا ہے تحریر میں تو نہیں کر سکتا نا. تو اس نے کھڑے ہو کر کہا جناب ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. ہم نے کہاں صحابہ کو کافر کہا یہ تو سپاہی صحابہ والے خام خام کافر کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کبھی ابو بکر عمر کو برا نہیں کہا ہمارے کسی آدمی نے برا نہیں کہا یہ سپاہی صحابہ والے ہم پر نجائز الزام لگاتے. جب اس نے تقریر کی اس کی تقریر میں ایسا جدل اور فریب تھا کہ پورے مہینے میں سماٹا. اب جناب وزیر اعظم صاحب نے اس کی تقریر کے بعد کہا جی وقت ختم ہو گیا ہے زہر کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا جناب کس نے جو جھوٹ بولا ہے اس کا جواب لیے بغیر اجلاس سے آپ نہیں جا سکتے. یہ انکار کی بات ہے تمام علماء کی مرضی نے. وزیر اعظم صاحب نے کہا جناب وقت ختم ہوگا. میں نے کہا نہیں ختم ہوا وقت ختم ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوا. 2 مہینے کی یہ تکرار ہوتی میں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا. تو میں نے کہا چلو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر جواب. میں کھڑا ہو گیا. میں نے سب سے پہلے یہ خمینی کی کتاب کا شو خراب پیش کی. میں نے کہا جناب یہ خمینی نے اپنی کتاب کا شو خراب کے 119 صفحے پہ یہ گزل لکھا ہے اور یہ جو ریاض نقوی نے آپ کے پاس صادق نقوی کے نمائندے نے اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ دیکھے میرے ہاتھ میں کتاب اصلی کتاب لایا ہوں اصلی ایران کی چلی ہوئی کتاب خمینی کی لکھی ہوئی. یہ دیکھو خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر زندگی تھا. اب جب یہ تحریر پیش کی تو وزیر اعظم نے کہا نقوی صاحب اب بتائیں سناٹا. میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر دوسری کتاب پہ فہر کیا پیش جب پہ فہر کیا پیش کی جو حوالہ میں نے آپ کو سنایا تو پورے مجمے میں علماء کی چیخ نکلی. مولانا قصہ خان نیازی رو پڑے. انہوں نے کہا ہم ان کو جہنم میں شیف کریں گے. لاؤ کتابیں مجھے دو. میں نے شیعہ کی 110 کتابوں کا فوٹو سے جو ایک تاریخی دستاویز کی صورت میں ہم نے 50 نسخے تیار کرائے تھے, 9000 صفحات پر مشتمل, 8 آدمیوں پر مشتمل. ایک کمیٹی میں نے 10 دن پہلے لاہور دکھائی تھی جس نے ریسرچ کی تھی, جس نے ملک اشحاق کو بھی ہم نے لاہور بلایا تھا اور یہ کتابوں کے بنڈل لے کر گئے تھے وہ فوٹو سے, اور وہ 50 کاپیاں 110 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ پر 350 صفحے کی ایک دستاویز ہم نے وہ گواہ کو تقسیم کی, وزیر اعظم کو دی اور اصلی کتابیں بھی پیش کی. تو وہ وزیر اعظم جو چند منٹ پہلے مجھے کہتا تھا کہ شیعہ نے کافر نہیں لکھا کسی کو, تم خام خشیہ کو کافر کہتے ہو, چند منٹوں کے بعد انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اس لیے ان کتابوں کی رسوخ پر میں ایک کمیٹی بناتا ہوں جس کا نام فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی ہوگا. اب سے سفا خامیائی اس کے سربراہ ہوں گے اور یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ واقعی شیعہ نے صحابہ کو بڑا لکھا, اس پر ریسرچ کرے گی, اصلی کتابیں دیکھے گی. چنانچہ اس کمیٹی میں اعلان ہو گیا, ہم مطمئن ہو گئے کہ چلو جی بات ٹھیک ہو گئی. اگر پھر اخباروں میں آیا کہ جو شفا صحابہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو, شیعہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا, یہ سرخیاں لگ گئی, کمیٹی بھی بن گئی. کمیٹی کا کیا لگ رہا, 20 جنوری 1991 کو اسلام آباد میں ہوا, اس اجلاس میں ہمارے سامنے وہ 1991 کو اسلام آباد میں اجلاس ہوا اور اس کمیٹی میں مجھے اور مولانا زیاد القاسمی کو بلایا گیا, 30 اور نمائندے کو بریلوی دیوبندی والے بیچ اور شیعہ تھے. ہمیں کہا گیا کہ یہ تو فوٹو اسٹیٹ آپ نے پیش کیا, اصلی کتابیں لاؤ. چنانچہ اس اجلاس کے بعد 2 جولائی 1992 کو 110 شیعہ کی اصلی کتابیں لے کر بنڈل کتابوں کے سندور بھر کے میں اسلام آباد لے گیا اور وہ ساری کتابیں ہم نے بنڈلوں کے بنڈل میرے پر بکھیر دیے. ہم نے کہا آؤ اس کی تحقیق کرو کہ واقعی شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا, واقعی شیعہ نے مسکر کے بعد کا انتخاب کیا, واقعی شیعہ نے عائشہ صدیقہ کو بن لیا اور صحابہ لکھا. آؤ دیکھو یہ لٹریچر ہے, یہ کتابیں ہیں. مولانا نیاز نے کچھ کتابیں اسی وقت دیکھی, انہوں نے اعلان کیا کہ جو کتابیں ضیاء الرحمان فاروقی نے پیش کی ہے وہ صحیح کتابیں ہیں, واقعی شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا. لہٰذا آج میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کتابیں لکھتا ہے یہ قدر کراتا ہے, اس کے لیے سزائے موت کا قانون حکومت صاف کرے. چنانچہ 2 جولائی 1992 کو اس اجلاس کے آخر میں 30 نمائندے نے جس میں شیعہ تھے حکومت کے سامنے سفارشات میں رکھ کر کے یہ فیصلہ کر کے حکومت کو دیا کہ سپاہی صحابہ کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے, اس کے بغیر اس ملک میں نہ گستاخی ختم ہوگی نہ شیعہ سنی تنازع ختم ہوگا. ہم خوش ہو گئے کہ آج کمیٹی نے فیصلہ کیا, کل کو یہی سفار تھا اسمبلی کے آئین کا حصہ بنے گی, پاکستان کا قانون بن جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن 2 جولائی 1992 کو اجلاس میں فیصلہ تو ہو گیا. ہم نے کہا کتنے عرصے میں قانون بنے گا, بتایا گیا 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, 5 گزر گئے, 6 گزر گئے, لیکن کوئی قانون نہ بنا. حکومت نے لاکھ لاکھ کا کام کیا. مجھے آپ بتائیں, 7 کا بات کے لوگوں کمیٹی بنانے والے نواز شریف تھے, حکومت کی کمیٹی تھی, اب تک سفار خان یادو وزیر تھے, وفاقی وزیر ہے, ان کی قیادت میں کمیٹی بنی, حکومت کے کہنے پہ کمیٹی بنی, حکومت کے بلانے پہ ہم لوگ ہیں. جو بات جہاں فیصلہ ہوا تھا اسے حکومت کو ماننا چاہیے تھا یا نہیں, بلند حکومت کو ماننا چاہیے تھا. یہ اصولی بات ہے, بلانے والا کمیٹی کا نواز شریف ہے, کمیٹی بنانے والا نواز شریف ہے, کمیٹی حکومت نے بنائی. ہمیں بلا کے تم کیوں لگتے ہو, ہمیں بلا کے تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو. حکمرانوں آؤ میرے ساتھ ٹیبل پہ بات کرو, حکمرانوں آؤ میرے ساتھ لوکل میں بات کرو, لاؤ جیون بٹھاؤ, لاؤ عدالت لگاؤ, لاؤ جج بلاؤ, لاؤ علماء بلاؤ, آؤ ٹیبل پہ بیٹھو. میں اپنے ساتھ شیعہ کو کہتا ہوں میں نے سوال پیش کیے, تمہاری حکومت نے مان لیے, پھر سزا بھی مان لی, بتاؤ اس کے بعد وہ قانون کیوں نہیں بنا. اگر تم نے قانون نہیں بنایا تو میں مجرم نہیں ہوں, مجرم
ہم نے الیکشن کا اعلان کیا, حکمرانوں نے ہمارے نمائندے
بلند کی مہار سکی بلکہ 40 کروڑ روپیہ مولانا آدم پارک کو ہرانے سے خرچ کیا، 40 کروڑ روپیہ وہاں سکیموں پہ لگایا اور ہم نے سپاہی صاحبہ نے صرف 33,000 روپیہ خرچ کیا۔ کتنے پیسے خرچ کیے؟ سپاہی صحابہ کے اکاؤنٹ سے میرے دستخطوں سے صرف 33,000 روپیہ الیکشن فنڈ کے لیے نکالا گیا۔ کتنے پیسے؟ باقی پیسے لوگوں نے اپنے پاس سے خود لگائے، گاڑیاں خود دی، پورے ملک نے دی، لیکن ہمارے فنڈ سے کتنے پیسے لگے؟ 33,000۔ اور حکومت نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ 40 کروڑ۔ اور وزیروں کی فوج اور ظفر مول وہاں آئی، قطاریں لگی، پلاٹوں کی الاٹمنٹ بند لیکن جھانگنے شروع، تکرلیاں پورے پنجاب میں بند اور جھانگنے، وزیر گلیوں میں پھر رہے ہیں، پہلے کری کرا رہا ہوں، مجھے پیڑھی کھلوا رہا ہوں، ہوا یا نہیں ہوا؟ تم نے وہ نظارہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وزیر اگے اگے سپاہی صاحب وزیر کیا کہ جیت کے جانا ہے، میں کیا جیڑا وزیر چاندنی کردہ کھڑا جائے انہوں رسی نہ بن کے میرے کو لیا۔ آپ نے یہ اخبار میں میرا بیان پڑھا یا نہیں؟ کہ جو وزیر چاندنی کردہ پکڑا جائے وہ اپنے قدموں سے واپس نہیں آئے گا۔ اس بیان سے حکومت لڑ رہی اور ایک ایسی سازش ہوئی، آپ کو نہیں پتا، پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، 15,000 لوگ جم بھگتانے کے لیے 30 لاکھ روپے کا سودا ہوا، اتنا سودا، اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ادا کر دیا گیا صندوقچیاں کی تبدیل کرنے کے لیے۔ ہماری انٹیلیجنس بھی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، سپاہی صحابہ کے پاس وہ خبر پہلے پہنچ جاتی ہے جو حکمران کرتے، گاڑیاں ان کی تھی، بیٹھ کے ان کی گاڑیوں میں تھے، باتیں ہماری تھی، ایسے گروپ جی سے ہمارے، یہ بھی یاد رکھے۔ انہوں نے ہمیں کہا جناب سودا ہو گیا، میں نے کہا کس نے کیا؟ فلاں نے۔ کس نے پیسے لیے؟ فلاں نے۔ میں نے ریل بازار کے جلسے میں جھنگ میں کہا، میں نے کہا جناب 3 لاکھ روپے پہنچ گئے، جناب یہ وزیر تو 4 کو چلے جائیں گے، 5 کو تم ہو گئے یا ہم ہو گئے؟ میں نے کہا بیانا آج واپس کر دو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ ہمیں بعد میں پتا کرا کہ جس نے بیانا لیا تھا وہ بھی جلسے میں تھا، جلسے کے بعد صبح سے پہلے پہلے بیانا واپس کرا۔ مجھے تو 2 رات نیند نہیں آئی بیانے کی بات سن کر، میں نے کہا یار یہ نیا چکر چل گیا۔ اور اس کے بعد میں نے ڈسکس نعیم الدین سے کہا، وہ اسلام آباد میں گیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس، میں نے کہا جناب ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، حکومت ساری وہاں پہنچ گئی ہے، آپ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ میں نے کہا انہوں نے یہ جو تھیلے ہیں نا وہ تو یہ تبدیل کر رہے، ہم نے اس سے آرڈر لکھوایا کہ ہر تھیلے کے ساتھ سپاہی صحابہ کا ایک آدمی بھی جائے گا، ایک صادق اللہ نے پکڑنے میں مدد کی اور ایک تھیلے کے سپاہی صحابہ کا ایک آدمی بھی جائے گا۔ ان دو باتوں نے اسباب کے درجے میں ہمیں ستا پا۔ اور جب میں نے مدینہ منورہ مکہ میں فون کیا، لوگوں کو دعا کے لیے کہا، تو مولانا عبد الرشید مکی نے مجھے بتایا کہ 40,000 خانہ کعبہ نے آدم پارک کی کامیابی کے لیے اعتکاف میں گئے۔ میں نے کہا جناب مولانا آدم پارک سے میں نے کہا کہ اب اللہ کامیابی ضرور دے گا، میرا دل اندر سے دل نہیں کہتا تھا، اس لیے کہ حکومت اتنی بڑی شکست اور ذلت مول نہیں لے سکتی۔ آپ کو پتا تھا اتنا بڑا مارکا، بی بی سی کا نمائندہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی پوزیشن تو شہر میں کافی ہے، چکو کے نہیں۔ میں نے کہا الیکشن آئے گا پتا چل جائے۔ وائن صاحب ماشاء اللہ وہاں آئے تو جس اسٹیڈیم میں ان کا وہ ہیلی کاپٹر تھا تو وہاں اسٹیڈیم کے اندر 2.5 گھنٹے کے پاس رہا، اس نے ایک وزیر سے کہا جو ڈھنگ کا وزیر تھا، بھروانا صاحب یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اس سے علاقے کو نہ زور اٹھائی اور سدائی گل نکالی، اور سدائی گل نہیں، جلسے میں ماشاء اللہ چلے گئے۔ تو جلسے میں تقریر وانی صاحب نے شروع جب کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اسحاق صاحب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا وانی صاحب سو بندہ مور آئے اگے اتنے آئے اچھا سو بندہ مویا اتنا آئے اگے ہوں ووٹ لینا گے؟ تو وائی نے وزیروں کی طرف دیکھا یہ کون ہے؟ تو ڈپٹی کمشنر نے کہا یہ پاگل ہے، اور ساتھ کا موڑ کھڑا ہو گیا اور ساتھ کا کیوں کہ پاگل ہے،
بڑی ذمت ان کو ہوئی گانگری والوں. خیر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا. انہوں نے تو بہت محسوس کیا ذلت کو. لیکن حکمرانوں تم نے بڑے جرم کیے, کیونکہ اللہ نے اسمبلی میں صحابہ کی بات کروانی تھی, اس لیے 40 کروڑ روپیہ ناک آؤٹ ہوا اور 35,000 جیت گیا. اور مولانا اعظم خان اسمبلی میں پہنچے, سپاہی صحابہ تھا, جب یہ دیکھا کہ سکہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کی سفارشات پہ عمل نہیں ہوا تو ہم نے ناموس صحابہ کا دل تیار کیا. اور دل اس آدمی نے تیار کیا جس نے شریعت دل تیار کیا تھا. یہی میں آج آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ جس آدمی نے اسلام آباد کے جس سکالر نے شریعت دل تیار کیا تھا اس کے دروازے پر صاف دن بیٹھ کر ہم نے اللہ کی تحقیق سے ناموس صحابہ کا دل تیار کروایا. اور اس کے بعد اس دل پر دستخط کرانے کے لیے اسمبلی کے اراکین کے دروازوں پر رات کے 2 بجے تک ہم گئے. مولانا اعظم پارا پر گئے اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے بھی انکار نہیں کیا. بعد میں مولانا اعظم پارا کے آدمی کے پاس گئے, اس نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. لیکن اس دل پر دستخط کس کس نے کیے؟ پیپل پارٹی کے 10 آدمیوں نے دستخط کیے, مسلم لیگ کے 12 آدمیوں نے دستخط کیے, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء پاکستان, جماعت اسلامی, جمعیت اہل حدیث, سب نے دستخط کیے. اور وزیروں نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب کل کو الیکشن آئے گا, ہم بھی تمہارے پاس آئیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جوڑے میں بیٹھ جانا, ہم بھی دستخط کرتے. خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ اسے کل لوں, بوڑی میں ساری الٹو آئی ہے, آ جاؤ کرالا دستخط. ہم نے کہا کہ وزیروں سے دستخط اگر ہم نے کرائے تو یہ سرکاری بل بن جائے گا, تو پھر دوسرے لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے. کیسی مذہب دل پر دستخط کے لیے تیار ہو؟ ہم نے کہا چلے چھوڑے, لیکن بات تو وزیروں کی نہیں تھی, حکومت کی تھی, نواز شریف کی تھی. بل پیش ہو گیا, اسمبلی کے ایجنڈے میں منظور ہو گیا کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے. اگر اس وقت اس بل کا پتہ چل جاتا کئی لوگوں کو تو یہ بل بحث کے لیے منظور نہ ہونے دیتے. اللہ نے یہ بھی ہماری مدد کی کہ ایجنڈے میں بل آ گیا کہ ایجنڈے اس پر بحث ہوگی. اب اس کے بعد کیا طریقہ ہے؟ جو پرائیویٹ بل ہوتا ہے یعنی سرکاری نہ ہو, وہ 8 دنوں میں صرف 1 دن بحث کے لیے پیش ہو سکتا ہے. یہ اسمبلی کا قانون منگل کے دن, اور جس منگل کو بل پر بحث ہونا ہے اس سے چند دن پہلے, 8 دن پہلے اس کے لیے قرآن داری ہوتی کہ کس بل پر بحث کرنے. 70 بل ابھی تک بحث کے لیے اسمبلی میں جمع ہے اور ان میں یہ بل ہمارا بھی آ گیا. تو جتنی مرتبہ قرآن داری ہوئی کبھی یہ 3rd نمبر پہ نکل آیا, کبھی یہ 6rd نمبر پہ نکل آیا, کبھی یہ 2rd نمبر پہ نکلا, اور ایک مرتبہ 3rd نمبر پہ نکلا. اب دیکھو 3rd نمبر پہ نکلا تو اگلے دن بحث اسی پر ہونی تھی, تو جب یہ بل نکلایا اسی وقت اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دی. پھر 6rd نمبر پہ آیا پھر اجلاس ملتوی, 3rd نمبر پہ آیا پھر اجلاس ملتوی. مسلمانوں 4 مہینے سے ابو بکر نہ عمر کی عزت کا بل اسمبلی میں پھر رہا ہے لیکن حکومت بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, وزیر اعظم کے پاس گئے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, صدر خاص کے پاس گئے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, فرقہ بندیوں کے خاتمے کی کمیٹی بنی کوئی نتیجہ نہیں نکلا, سفارشات ہمارے حق میں آئی کوئی نتیجہ نہیں نکلا, نہ ان سے صحابہ کا دل ہم نے پیش کیا, حکومت نے وہ ابھی تک بحث کے لیے نہیں پیش کیا. اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ہم کیا کرتے؟ کیا ہم سڑکوں پر نہ آتے؟ کیا لوگوں کو بیدار نہ کرتے؟ کیا رائے عامہ کے سامنے نہ ان سے صحابہ کے دل کی بات نہ کرتے؟ تم بتاؤ کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا کہ تم بتاؤ. اگر سپاہی صحابہ کہ سب جس پر اختلاف ہوتی وہ یہ دل پیش نہ کرتی, ان کتابوں کو چھاپنے والوں کو ضلع کر دیتی, کتابیں لکھنے والوں کو قتل کر دیتی, کتابیں چھاپنے تقسیم کرنے والوں کو تختار کو خود کرا دیتی. ہم نے کسی مصنف کو نہیں مارا, ہم نے کسی پیس کو آگ نہیں لگائی, ہم نے کسی کتب خانے کو نہیں لگایا, بلکہ ہم آئینی کی پہ بہت بڑا یقین رکھتے ہیں. ہم نے آئین کا اختیار کیا, ہم نے وزیر اعظم کے پاس آئینی طور سے مطالبہ کیا, پھر کے خاتمے کی کمیٹی میں
آئینی طور سے بحث کی اور اس کے بعد جب اس سے کہا کا قبل آئینی طور سے پیش کیا جو آئین کی بات کاری کرے آئین کی بات کرے اس کو تم کیسے لگے کیسے ہو جب تم نے کہا یہ کارنام چھوٹا کر دو ہم نے چھوٹا کیا پھر تم نے کہا جلوس کم نکالو ہم نے کم نکالا پھر تم نے ہم سے جو کچھ کہا ہم نے تمہاری بات مانی لیکن تم نے کیا جواب نے کیا پھر کیا کروں سے حکمران نے ہمارا ہوا کہا تم نے اس کا پہلا کر لے گا کہ سات کا رات میں کوئی آدمی داخل نہیں ہونے دیا رہی آسان میں داری والوں کو پکڑ پکڑ کے مارا لاہور میں تم نے ہمارے کارکنوں کو تمہارے لوگوں نے گولیاں چلائی ملتان میں تم نے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گجرات میں 300 آدمی پکڑ لیے بتاؤ پنجاب کے حکمرانوں زیادتی کیوں ہوتی ہے ہم نے نہیں کی ہے ہم تو امن تھے پہلے بھی تو امن تھے اب بھی تو امن ہے بعد میں بھی تو امن ہوں گے یہ ملک ہمارا ہے اسی کے بعد ہم کو رمن چاہیے نہیں ہے ہمیں وہ رمن جانا چاہیے نہیں کل اور ہمارے رحیم یار خان کی جیل میں ہمارے پاس کل بند میں آج رحیم یار خان کی انتظامیہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ان کارکنوں کو تلکوں رہا کرو اور ان کی آزادانہ تفتیش میں آؤ ٹھیک ہے بلکہ خاص ان کے ساتھیوں کو تلکوں رہا کرو یہ ملک کے اور دین کے دشمن نہیں ہیں دین کے دشمن کھلے تھے اور جو لوگ مظلوم ہو ان کو تم جیلوں میں ڈالو جس آدمی کے قتل کا مقدمہ تم نے درج کرایا کیا انہوں نے ملک خاص پر حملہ نہیں کیا کیا وہ چپ کر کے مر جاتا اور اپنے ہاتھ سے جواب نہ دیتا یہی رزلٹ تھا جو آدمی اپنی جان کا دفاع کرے اس پر بھی 300 دوڑ لگاتے ہو اس پہ غور کرو اس کو توجہ ہو اور میں رحیم یار خان ضلع سات کا باپ کے کارکنوں سے کہوں گا کہ انتظامیہ نے آپ مجھے یقین دلایا کہ ہم اس کی آزادانہ تفتیش کریں اور تمام بے گناہوں پر رہا کریں میں ان کی یقین دہانی پر مطمئن ہوں ہم اس کا انتظار کریں ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا رہی رکھتا اس لیے میں نے کارکنوں سے کہتا کہ تم نے انتظامیہ سے تعاون کرا اور آپ کو تعاون کے لیے کہا جا رہا دوسری بات ہے کہ جتنے بھی علماء ان کا احترام کرنا کارکنوں پر واجب ہے کوئی کارکن کسی عالم کی گستاخی کرے گا تو وہ سپاہ صحابہ کا کارکن نہیں ہے یہ یاد رکھ علماء ہمارے سر علماء ہمارے خوب ہم علماء کے قابل ٹھیک ہے وہ عالم کسی جماعت سے پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بریلوی عالم آل حدیث ہو دیوبندی ہو اور دیوبندی میں سے کسی مقصد کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو ہمارے لیے قابل احترام جو سپاہی صحابہ سے مشن کی تائید کرتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ٹھیک ہے اور جو کسی وجہ سے ہمارے مشن کی تائید نہیں کرتا اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا مشن سمجھائے ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی برا نہیں سوچیں ہمارے پروگرام میں بہت اختلاف نہیں ہے سپاہی صحابہ امت وحدت کی علامت ہے وحدت امت کی علامت ہے بریلوی دیوبندی آل حدیث پاکستان میں صرف سپاہی صحابہ کے پلیٹ فارم سے جمع ہم اتحاد کی علامت ہیں ہم اختلاف کی علامت نہیں ہیں میں اپنے کارکنوں سے پھر کروں گا کہ صبر و تحمل کا مرحلہ ہے کسی قسم کی اشتہار انگریزی نہ کرے کوئی بلا جواب نہ آبادی نہ کرے اور کسی پر الزامات نہ لگائے انتظامیہ سے تعاون کرے ٹھیک ہے آپ میری باتوں کو مانیں گے جو میری بادشاہ کور کرے گا دونوں ہاتھ کا اور ایک بات آپ کیا کرنے کے لگا ابھی دو چار دن کا پچاس روپئے کا ٹکٹ جسے اکثر ناموں سے صحابہ خان کا نام دیا گیا جو ہر سال سالانہ امدادی فنڈ کے سلسلے میں ٹکٹ جاری ہوتا ہے وہ 15 فروری یعنی آج سے شروع ہوگا 31 مارچ تک جائے گا